جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت، دین متین کے مسائل، احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب اور مہمان مفتی صاحب ہیں، قبلہ مفتی سجاد صاحب۔ حضرت کیسے ہیں؟
الحمدللہ،
آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ماشاءاللہ،
جزاک اللہ خیر۔
پہلا سوال ہمارے پاس جو موجود ہے کہ اللہ رب العالمین یہ گھر سے، مکان سے، جہد سے، ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن جب مساجد کی بات آتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح مسجد حرام کو بھی بطور خاص اللہ کا گھر، اور کعبۃ اللہ، کعبہ مشرفہ، اس کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، یہ سوال ہے کہ اس کو گھر کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور پھر ہمارے ہاں یعنی ہماری اردو لغت میں یا دیگر لغتوں میں یہ بات معروف ہے کہ جہاں پر جو کام بکثرت ہوتا ہے تو پھر اسی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے کتاب گھر، قرآن گھر، تو جہاں پر کتابیں ہوتی ہیں تو اس کو کتاب گھر کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو مسجد کو اللہ کا گھر اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جو کام ہوتا ہے یا جو مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اس کا مقصد ہی اللہ پاک کی عبادت ہے، کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر خاص اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، یہ گھر خاص اللہ کی عبادت کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس میں کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے چونکہ اس میں اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے تو تشریفاً یعنی شرف کے طور پر، فضیلت، عزت اور کرامت کے طور پر اس جگہ کو جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، ورنہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، مکان اس کا ہوتا ہے کہ جس کا جسم ہو، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، حیثیت سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ پاک کا کوئی مکان نہیں ہے۔ ہاں جہاں اللہ کا گھر یا اللہ کا مکان کہا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ خاص اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویسے ساری جو کچھ زمینوں میں، آسمانوں میں، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے،
بالکل،
اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی کرم ہے، رب کا رحم ہے کہ بقیہ جو مکانات ہیں ہم ان کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں، کہ بظاہر ہماری ملکیت میں اس طور پر کہ ہمارے تصرف میں ہم اپنی طرف ملکیت کر اس کا نسبت کر دیتے کہ یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا گھر، لیکن اسی محلے میں وہ جگہ خاص جسے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مختص کر دی، سبحان اللہ، تو اسے پھر اللہ کے گھر کے ساتھ موسوم کر دیا جاتا ہے۔ ان گھروں کے ساتھ جو اچھا تعاون کرتا ہے، تعلق اپنا قائم کر لیتا ہے، مسجدوں میں آنا جانا اپنا معمول بنا لیتا ہے، جن کے دل مسجدوں میں لگ جاتے ہیں اللہ انہیں قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جن کا آنا جانا مساجد کی طرف ہو، لوگ اس کی گواہی دیتے ہوں، تو یہ اس کی بخشش کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، ان کے گھروں کو بھی آباد فرماتا ہے، انہیں ان کی دنیا کو آباد و شاد فرما دیتا ہے، اور آخرت بھی ان کی برکات سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو اللہ کے گھروں کو، مساجد کو یہ ہم نے بنانا بھی ہے، اور انہیں عبادت کے ذریعے باقاعدہ جو آباد کرنا ہے، یہ آبادکاری بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کوششیں کرنی چاہیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
انڈیا سے رضوان عطاری عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ تھی مفتی صاحب کی خدمت میں کہ نماز کے جو مسجدات ہیں اور مکروہ تحریمی، اگر ان کو بھول کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے نماز میں کیا حکم ہوگا؟ جیسے کہ انگلیاں چھٹکانا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ بعض اوقات جان بوجھ کر نہیں ہوتا ہے، خود بخود انگلیاں چھٹک جاتا، تو اسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
ٹھیک ہے، مزید
جی میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر بینک میں ہم نے پیسے ڈالے تو وہ 1 لاکھ مگر 1000 روپے دیتے ہیں، تو اس کی یہ سود ہے کیا یا نہیں، یہ سوال کرنا تھا۔
ٹھیک ہے، بینک میں پیسے انہوں نے ڈپوزٹ کیے ہیں، اس پر نفع حاصل کرتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں سوال کی طرف، اور بلکہ پہلے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ حضرت کچھ ایسے مفسدات انہوں نے کہا تو جو تو ویسے ہی نماز کو فاسد کرنے والے اعمال ہیں، اور کچھ مکروہات تحریمہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ انگلیاں چٹکھانا جیسے اب یہ ویسے ہی انہوں نے کہا کہ ویسے ہی چٹک جاتی ہیں، تو اس میں آدمی کا کوئی قصور ہے؟
ایک ہے خود سے چٹکنا اور ایک ہے چٹکھانا۔ تو یہ جو انگلیوں کا چٹکنا ہے، اگر خود سے اٹھتے بیٹھتے انگلیاں چٹک رہی ہیں اور یہ چٹکھا نہیں رہے ہیں، تو اس میں تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ فعل ان کی طرف سے نہیں پایا گیا۔ بعض اوقات پاؤں موڑتے ہیں تو چٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، آواز آتی ہے، تو اس پر تو کوئی نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر انگلیاں چٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس صورت میں نماز کا جو ہے وہ اعادہ کریں گے۔ اور باقی رہا مفسدات، یعنی کوئی ایسا فعل نماز میں ہوا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ چاہے انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا ان سے ہو گیا، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، مفسدات سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ایک بھائی نے کیا تھا کہ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس پر وہ نفع اور پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔
یہ بات تو تقریباً تمام مسلمان ہی جانتے ہیں کہ بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اور اس پر جو پروفٹ ملتا ہے، یہ سود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔ اب کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر وہ نفع دے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس قرض کے اوپر چونکہ نفع ملتا ہے، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتنا ملتا ہے، مقرر ہے نہیں مقرر، چونکہ قرض پر نفع ملتا ہے، چاہے مقرر ہو یا نہ مقرر ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، بہر صورت یہ سود ہی ہے۔ اور ایسا اکاؤنٹ ختم کروانا ضروری ہے، اور مسلمان کو ایسے تمام معاملات کے جو سودی معاملات ہیں، ناجائز اور گناہ پر مشتمل ہیں، ان سے بچنا فرض ہے۔
ٹھیک ہے، مزید کوز۔
اگر غسل فرض ہو تو جو گھر میں ہم پیدل گھومتے ہیں جوتی کے بغیر، یا کارپیٹ بھی ہم گھومتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر پھر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، مزید۔
میرا سوال یہ ہے، میرے بائکوں کا شو روم ہے، اگر میں روزانہ بیسس پہ اگر جو خیرات دیتا ہوں، اگر میں زکات جیسے نکالتا ہوں، اگر میں روزانہ جیسے غریبوں کو، تو اس میں یہ شمار ہو سکتی ہے زکات؟
ٹھیک ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ جو خیرات اتارتا ہے ان کو زکات میں بھی شمار کرنا چاہتے ہیں۔ انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو اب یہ جہاں کہیں بھی چل رہا ہے گھر میں، کارپیٹ قالین، تو یہ کیا جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ سائل بھی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھنی ہوتی تو جائے نماز بچھائیں کیا کریں؟
یہ نجاست جو غسل فرض ہونے کی صورت میں ہوتی ہے یہ حکمی نجاست ہے، بظاہر جسم پر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، تو اب اگر اس نجاست کی صورت میں یہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس سے وہ چیز نجس نہیں
ہوگی،
اور گھر میں چلنے پھرنے سے جہاں جہاں قدم رکھا تو بھی وہ جگہ نجس نہیں ہوگی، تو اس لیے اگر اس کارپیٹ پہ نماز کارپیٹ پہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر دیتا ہے تو شرن کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، تو جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو اگر بالفرض نجاست تھی بھی صحیح اور اوپر جائے نماز جو ہے وہ بچھا دی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ میرے یا حالت جنابت میں گھر کے اندر چلنے پھرنے سے ہی ایسے ہی وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی،
اصل میں یہ سمجھنا تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا علم نہیں ہے، تو یہ تو علم ہے کہ
نجاست
میرے اوپر نجاست ہے جو میں مجھے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن کس نجاست سے جو ہے وہ دوسری چیز ناپاک ہو جاتی ہے اور کس سے نہیں ہوتی، اور پھر نجاست ہے بھی صحیح، ایک زہری نجاست ہے، زہری نجاست اگر کسی دوسری جگہ پر لگے گی تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
اور ایک جو ہے وہ حکمی نجاست ہے یعنی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن شریعت اس کے اوپر بھی نجاست کا حکم لگاتی ہے، تو ایسی نجاست میں کسی چیز کو چھونے میں، ہاتھ لگانے میں کوئی دوسری چیز ناپاک نہیں ہوتی،
یعنی یہ ابھی حالت اور کیفیت ناپاکی والی ہوئی، ظاہر کوئی ناپاکی اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کے اندر روزانہ کچھ خیرات کرتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ کے اندر بھی شمار کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟
ماشاءاللہ اچھی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ خیرات کرنا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خیرات کے طور پر دیتے ہیں تو یہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر شمار کر لیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر شمار کر سکتے ہیں جبکہ مستحق کے زکوٰۃ کو دیتے ہوں،
ٹھیک،
تو اس صورت میں جتنا دیتے جائیں اس کو لکھتے جائیں اور پھر جب نصاب کا سال مکمل ہو تو اس پر حساب کتاب کر لیں، جو باقی ہے دینی ہے باقی تو وہ ادا کر دیں، اور اگر ادا ہو چکی ہے تو پہلے سے ہی ادا ہو چکی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات دینا یہ بھی بحث برکت و رحمت ہے، لیکن اگر کسی کو یہ ہے کہ میں نفلی صدقات دیتا رہوں اور آخر میں زکوٰۃ رہ جائے گی تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ کی نیت سے ہی مستحق کو دے،
ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دکانوں والے عام طور پہ دیکھے ہوئے ہیں کہ کچھ سکے سائڈ پہ کرتے رہے، کچھ کھلے پیسے ایسے ہی رکھنے ان کو سائڈ پہ، پھر یہ دیکھے بغیر ہی بس ان کو ہے کہ کوئی بھی آئے گا اس کو، کسی کو فقیر کو ٹالنا بھی مقصود ہوتا ہے، کسی جو عام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ جن کا معمولی یہی ہوتا ہے بھیک مانگنے کے ایک طرح کا، تو اب زکوٰۃ جب دے رہا ہے تو بڑی ایک ذمہ داری سے اس کو نہیں یہ ادائیگی کرنی پڑے گی، کیا کہتے ہیں؟
بالکل، زکوٰۃ کی ادائیگی تو ایک ذمہ داری والی ادائیگی ہے، دیکھیں اس میں ایک دو اور باتیں بھی ہیں، یعنی ایک تو یہ اچھی عادت ہے کہ انسان کے ذہن میں ہونا کہ مجھ سے اگر کوئی حاجت مند مانگنے کے لیے ہے تو میں اس کو خالی نہ پھیروں، بعض لوگوں کی عادت یعنی یہ بھی نیت ہوتی ہے، اور بعض لوگ اسی لیے بھی پیسے جو ہے وہ کھلے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند آ گیا تو میں اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجوں گا، خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا،
ٹھیک،
یہ نیت اور سوچ تو اچھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری بات یہ ہے کہ مانگنے والا کون ہے، اگر مانگنے والا پیشہ ور بھکاری ہے، مانگنے والا ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم دیں گے تو ہمارے دینے سے گویا کہ ایک گناہ پر معاونت ہو رہی ہے، وہ اس طور پر کہ اگر ہم ایسے شخص کو دیں گے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ مانگنا اس کی عادت ہے تو اب ہمارا اس سے تعاون کرنا گویا کہ اس کی عادت کو پختہ کرنا ہے، تو اس لیے جو پیشہ ور بھکاری ہوں تو ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ من وجہن یعنی ایک طور پر یہ گناہ پر معاونت کی صورت ہے۔
ٹھیک ہے،
اور اگر کوئی واقعی حاجت مند لگتا ہے مانگنے کے لیے آیا تو پھر دے دیا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، تو واقعی یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں یہ کہ اب اگر حساب رکھتا ہے باقاعدہ کہ آج میں نے 10 روپے دے دیے، آج میں نے 20 روپے دے دیے، تو یہ تو اس کو حساب رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آخر میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سارا سال دیتا رہا ہوں اور سارا سال وہ ایک سکہ ہی دیتا رہا ہے اور زکوٰۃ بنتی ہے لاکھوں میں، تو پھر یہ والی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری والی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ 10-10 کو وہ یہ سمجھے کہ میں سارا سال دیتا رہا ہوں، تو اس طور پر پھر اس کو زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھنا، اور بھلے جو ہے وہ ایک رقم متعین کر لے، ماہانہ الگ رکھ لے، سائڈ پہ رکھ لے کہ یہ رقم اتنی میں نے زکوٰۃ کے طور پر دینی ہے مستحقین کو، ارے اس میں سے دیتا رہے، یوں حساب میں بھی آسانی رہے گی اور پھر آخر میں کوئی مشکل بھی درپیش نہیں آئے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ مجھے اس طرح یہ بات یاد آئی کہ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور ایسی کچھ ڈسکس ہوئی زکوٰۃ کے معاملات پہ، تو وہ یہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب ہی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن وہ جوان کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ درست دیتے ہوں، تو میں کیسے سمجھاؤں یا کیا کروں؟ میں نے کیوں بھائی کیا کیسے مطلب کہ میں بات بھی کرتا ہوں ابو سے کہ آپ زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں سالانہ ہمارا اتنا ہے، تو ہمارا اماؤنٹ اچھا خاصا بنتا ہے زکوٰۃ کے طور پہ، جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں باقاعدہ۔ یہ جب ہمارے وہ احکام زکوٰۃ کے حوالے سے کورسز ہو رہے تھے تو اس میں شرکت کی، تو پوری اس کو جب ڈیٹیل پتہ چلی تو وہ بھی انہوں نے بھی شمار کیا، تو ہماری زکوٰۃیں تو بہت بنتی ہیں لیکن ہم نے بہت کم دیتے ہیں اس طور پہ۔ تو اب ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی میں دے دیتا ہوں، میں جمعے والے دن بھی کوئی 500-600 روپے جیب میں رکھ کے جاتا ہوں، میں ویسے بھی عام جاتا ہوں ان دنوں میں، کہیں محافل میں بھی جانا ہوتا ہے تو میں کچھ پیسے لے کے جاتا ہوں، وہاں دے دیا، کچھ ادھر دے دیا، تو میں دیتا رہتا ہوں یہ سر۔ اب وہ خود بڑے کنفیوز تھے بےچارے، وہ کہ میرے پاس تو اب میرے اختیار میں تو نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے گھروں کے بعد سربراہ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کے اختیار میں بات چیزیں نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ کو کتنی ایک کس اہمیت کے ساتھ، اور یہ تھوڑے تھوڑے اس طرح دے کر جن کی بنتی لاکھوں میں ہو وہ اپنے دل کو اسی طرح بہلا لیں؟
اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں، بعض لوگ تو یہ ہے کہ دینے کا دل کرتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ فرائض کی طرف توجہ نہیں ہے، اور نوافل میں جو نفلی صدقہ ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ توجہ ہے، اور پھر جو ہے وہ خرچ جہاں پہ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی یعنی ٹھکانہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مستحق کو دے رہے ہیں غیر مستحق کو دے رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں جمعے میں بھی 500-600 رکھ کر جاتا ہوں، تو اس میں 200 مسجد میں ڈال دیا تو شاید اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کر لیتے ہوں، 100-200 جو ہے وہ باہر کسی فقیروں کو دے دیا تو اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کر لیتے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کو فرض سمجھنا چاہیے، اور جب بندہ فرض کو فرض سمجھے گا تو پھر اس کی حساسیت اور پھر اس کی ادائیگی کے معاملے میں بھی سنجیدگی آئے گی۔ علم بھی ہونا چاہیے، علم سے سنجیدگی آتی ہے، علم سے پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے بچے نے سنا تو جب اس کو ایک بات کا علم ہوا، طریقہ کار پتہ چلا، تو پھر ہی اس کو ذہن میں یہ بات ہے کہ بنتی تو ہمارے اوپر بھی ہے لیکن ہماری ادائیگی درست نہیں ہوئی،
ادائیگی درست۔
تو ایک بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ دینی پروگرام یا دینی محافل میں عام طور پر کم بیٹھتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی محافل میں نہیں بیٹھتے، یا بیٹھتے بھی ہیں تو جو ان کو سیکھنا چاہیے اس کی جستجو نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کے احکام جو ہے وہ سیکھنے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ادائیگی میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ادائیگی کی جا رہی ہے وہ ادائیگی اپنے مصرف میں کی جا رہی ہے یا غیر مصرف میں، یعنی وہی جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں تو کیا اللہ پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ اسی جگہ پر اس کو خرچ کیا جائے، یا اللہ پاک کا اس جگہ پر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے؟ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور زکوٰۃ میں تو جو ہے وہ سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات الحمدللہ مسلمانوں کا دینے کا ذہن ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی لاکھوں لاکھ بھی زکوٰۃ بنے تو وہ دینے میں نہیں گھبراتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح کی بے احتیاطیاں کر لیتے ہیں، اندازے سے کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اتنی تو ہم دے چکے ہیں بس ہماری اتنی ہے، لیکن جب حساب کتاب اگر حقیقی طور پر لگائیں تو بعض اوقات لاکھوں لاکھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ تو جب ایک شخص دینے والا ہے اور دل کھول کر دینے والا ہے، وہ صرف اپنی کوتاہی یا سستی کی وجہ سے صحیح طور پر ادائیگی سے محروم ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اس لیے فرائض کے معاملے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ناپ تول ہونی چاہیے اور پورا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی یا سستی کو عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور جو سیکھتے ہیں ظاہر ہے پھر ان کے سوالات سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور ان کو ایک اس طرح کی حساسیت بھی آتی ہے۔ میسج ہے اور ان میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ پچھلے جماعت جو آخر تھا اس میں میرے پاس 2 لاکھ روپے جمع ہوئے اور 5 تاریخ تھی اس کی، اب وہ مہینہ آگے آنے والا ہے، اب اس سے پہلے پہلے اگر 2 لاکھ روپے اور ایڈ ہو جائیں گے تو پھر مجھے کیا زکوٰۃ کے اعتبار سے کرنا ہوگا، تو کیا کہیں گے؟
جی، اگر سال نصاب کا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے جو بھی رقم آ جاتی ہے نصاب کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سال کا گزرنا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی رقم یا جو بھی قابل زکوٰۃ چیز ہماری ملکیت میں آئی ہے تو اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سال کا گزرنا نصاب پر شرط ہے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں اور سال گزرنے سے پہلے یعنی نصاب کا سال مکمل ہونے سے پہلے ایک دن بھی اگر ہمیں 2, 4, 10 لاکھ, 1 کروڑ جتنی بھی رقم ہمارے پاس آ گئی تو وہ بھی ہمارے اس زکوٰۃ میں شامل ہوگی۔ تو جب ہم حساب کتاب کریں گے تو اس کو بھی اپنی جو ہماری ملکیت ہے اس میں شمار کرتے ہوئے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔
ٹھیک ہے جی، مزید کالز۔
حامل ذات تاری عرض کر رہا ہوں، دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ جیسے ہم نے نماز شروع کی تو کوئی مکروہ تحریمی والا عمل ہو گیا، جیسے پاجامہ مڑا ہوا ہے نیچے سے یا تو رومال لٹکا ہوا ہے کندھے پر، تو اس صورت میں پھر فوراً نماز کو توڑ دے؟
اچھا، آگے کیا کیا کوئی چل نماز ہی کہہ رہے توڑ دی؟ ٹھیک ہے، لیتے ہیں سوال کو مزید۔
میرا سوال یہ ہے کہ چادر سردی کی وجہ سے اوپر لے کر اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، چادر آتی ہے سردیوں میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ سب چادر لینے کے حوالے سے بھی، اور کیا کہیں گے آپ ان کو؟
جو چادر جو ہے وہ سردیوں میں یا جب بھی چادر پہنے تو چادر پہننے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اور بالخصوص نماز میں اگر چادر صحیح طریقے سے پہنی ہوئی ہے تو ہی چادر پہن کر نماز ادا کریں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ چادر کو اتار کر ہی رکھ دیں۔
مفتی صاحب، اتنی سردی ہوتی ہے اور کئی جگہوں پر تو ایسے واقعی ہی،
ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ چادر اتار کر ہی نماز
کیا کرے گے،
مسئلہ یہ ہے کہ جب چادر پہنتے ہیں تو وہ چادر عام طور پر لٹک جاتی ہے، اور اس کا جو لٹکنا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نماز مکروہ تحریمی
ہو جاتی ہے۔
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب چادر اتار کر ہی نماز پڑھنی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چادر کو اس طریقے سے پہنا جائے کہ جس سے وہ چادر سدل نہ ہو، یعنی اس طرح نہ لٹکنا ہو کہ جس لٹکنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے۔
اچھا، انہوں نے پوچھا کہ اندر ہاتھ باندھنے، یعنی چادر تو ہے اوپر تو ہاتھ یہ چادر سے باہر نکالیں یا اندر ہی باندھ کے؟
اندر ہاتھ باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو مکروہ صورت ہے وہ یہ کہ چادر کو بالکل اس طرح لپیٹ دینا کہ جیسے بچے کو جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے
اور باندھ بھی جاتا
ہے
تاکہ ہاتھ باہر ہی نہ نکلیں،
اس طرح سے چادر کو نہ لپیٹا جائے۔ اگر چادر کو صحیح طریقے سے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پہنا ہوا ہے، اندر ہاتھ باندھ لیے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور مکروہ تحریمی نماز کے اندر ہو گیا تو خیر انہوں نے تو کہا ہمیں نماز کو توڑ ہی دیا، اور اب نماز دوبارہ پڑھیں گے؟
جی، نماز دوبارہ پڑھیں گے۔
صحیح ہے، اور اگر مکروہ تحریمی کے ساتھ ہی اس طرح انہوں نے پڑھ لی تو بھی اس کا واجب الادا ہے؟
واجب الادا ہو۔
ٹھیک، مزید کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو جب نیت کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نیت کے بعد جب الحمد شریف شروع ہوتا ہے تو پھر پڑھنا چاہیے؟
ٹھیک ہے، مزید
سوال ہمارا یہ ہے، کسی بینک کی طرف سے میں گاڑی لے رہا ہوں، مقصد گاڑی کی قیمت ہے 1,50,000، گاڑی کی قیمت ہے نہ بینک میں جب جاتی ہے تو قسطوں کے اوپر ہو، ہم کو تقریباً 1,60,000 کی 70,000 کی جا کے مجھے 20,000 بینک ہم سے ایکسٹرا لیتی ہے، اس کو سود کہا جائے گا یا کوئی پراپر کہا جائے گا؟
ٹھیک ہے، گاڑی ہے اور اس پر ایکسٹرا جو ہے وہ قیمت اور یہ سلسلہ کیا کہیں گے؟ یہ پہلا سوال تو نیت سے پہلے، کہ نیت اگر انہوں نے نیت سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے کیا کرتے؟
دیکھیں، نیت سے پہلے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نماز کی جو ہے وہ سنن میں سے ہے، تو اگر نیت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو یہ وہی وہی حدیث کے اوپر ایک عمل ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ عزت والا شرف والا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
ٹھیک،
ہاں، جب ہم نے نیت باندھ لی ہے تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ یا اعوذ باللہ پڑھیں یا سورت فاتحہ سے پہلے پڑھیں؟
ٹھیک ہے،
تو نماز میں سنت یہ ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہی ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہم سورت فاتحہ پڑھیں گے۔ تو سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے۔
جی، دوسرا سوال یہ گاڑی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور بالخصوص جو گاڑی بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو اس میں تو کئی طرح کی چیزیں، ایک تو انہوں نے قیمت کا تفاوت کہا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اور صورتیں بھی۔
دیکھیں، جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے، وہ خاص ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور ایگریمنٹ کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی حکم بتایا جا سکتا ہے۔ رہا یہ کہ چیز جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی ہے اور وہ اگر دے رہے ہیں قسطوں پر، وہ 2 لاکھ روپے میں دے رہے ہیں، تو قسطوں پر جو عام طور پر چیز دی جاتی ہے، ادھار میں دی جاتی ہے، اس کی جو قیمت متعین کی جاتی ہے وہ عام طور پر روٹین کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو زیادہ قیمت اگر متعین کر دی گئی، یعنی کہ 1.5 لاکھ کی چیز 2 لاکھ میں بیچنی ہے، اور 2 لاکھ متعین کر دیا گیا کہ جو ہے وہ دن اوپر ہوں یا نیچے ہوں، بس 2 لاکھ روپیہ ہی ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں تو کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے، چاہے کسی شخص سے خریداری کریں، عام دکاندار سے کریں، یا کسی ادارے سے کریں۔ ہاں، ناجائز وہ پہلو ہوتا ہے کہ قیمت متعین نہ ہو، یعنی آپ نے جو ہے وہ لیٹ کر دیا تو پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی، پھر لیٹ کر دیا تو پھر بڑھ جائے گی، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اگر قیمت ایک ہی طے کر لی گئی ہے اور اس میں کوئی ناجائز شرط نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ 1.5 لاکھ والی چیز 2 لاکھ روپے بیچنے میں اور خریدنے میں شرن کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا بھی ناجائز چیزیں نہ ہو، لیزنگ میں جیسے عام طور پہ کچھ اوپر پرنٹیاں لگتی ہیں، اسی طرح انشورڈ کے سلسلے ہیں، دیگر یہ ناجائز بھی نہ ہو۔
جی، ناجائز شرطیں نہ ہوں عقد میں، اور یہ ہر کسی کے لیے ہیں، چاہے عام شخص سے معاہدہ کریں یا کسی
ادارے سے کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ آج کل کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جس میں بہت چست لباس ہوتے ہیں، جسم سے بالکل چپکے ہوتے ہیں، تو خواتین کا ایسے لباس پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا کیا کہیں گے؟
دیکھیں، ایسے لباس پہننا غیر محارم کے سامنے تو یہ تو اصلاً ہی جائز نہیں ہے، اور گھر میں بھی ایسے لباس نہ پہنیں کہ جو فاسقات یعنی شریف عورتیں نہیں پہنتی ہیں، گھر میں بھی وہ لباس نہ پہنے جائے۔ اور جہاں رہا نماز کا معاملہ، تو اگر جو ہے وہ ستر چھپا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے کپڑے پہننا یا ایسی وضع قطع اختیار کرنا، یعنی حلیہ اختیار کرنا اور فاسقات کی نقل کرنا، یہ شریف عورتوں کے لائق نہیں ہے، اور اس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔
ٹھیک ہے، مزید کون؟
فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر الحمد شریف کے بعد بسم اللہ شریف پوری پڑھ لی بھول سے یا قصدن کر کے اور پھر رکوع میں گیا تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟
ٹھیک ہے, تیسری اور چوتھی کا انہوں نے کہا تو بسم اللہ پڑھیے, صورت بھی اگر ساتھ ملا لیں کوئی تو کیا کہیں گے؟
کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جس کو منفرد کہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ مستحب ہے کہ وہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے, اور اگر بسم اللہ پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید سن.
حضور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسجد کا چندہ وہ ہوتا ہے میرے پاس, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی اس سے چینج دے دیں, تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے, میں چینج دے سکتا ہوں کہ نہیں؟
ٹھیک ہے, ایک تو چینج دینے کا سوال ہے, مزید بھی جو ہے وہ مسجد کے حوالے سے کوئی ہو تو اور مزید سن.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں, مطلب قضا کس ٹائم پڑھتے ہیں؟
ٹھیک ہے, مسجد کے حوالے سے ایک تو یہ تبدیل چینج دینے کا ہے, اور دوسرا ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی قرض بھی لیتا ہے اور میں خود خزانچی ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ جس کے پاس اس طرح کے پیسے ہوتے ہیں, دونوں مسئلوں میں پہلے آپ وضاحت فرمائیں.
چینج دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چینج دینے میں احتیاط ضروری ہے, اور احتیاط یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ چینج یعنی رقم سامنے آئی ہے اتنا ہی ہو. اب اگر بالفرض جو ہے وہ کمی زیادتی ہو گئی, اگر بالفرض 5-10 روپے کم ہو گئے, اب خزانچی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے 5-10 روپے کم ہو گئے تو میں ڈال دوں گا, بھلے آپ یہ لے لیں, تو یہ شرن جائز نہیں ہے. جتنی رقم ادھر سے لی ہے اتنی کا ہی چینج دیا جائے,
دیا جائے گا,
اور اس میں ادھار بھی نہ کیا جائے کہ یوں پہلے دے دیا بعد میں جو ہے وہ لے لیں گے, یہ تو پھر ادھار دینا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ قریبی دکاندار ہوتے ہیں,
وہ لے کے چلے جاتے ہیں, پہلے سے چندہ لے کے چلے جاتے ہیں,
کمیٹی والوں کو بولا ہوتا ہے کہ ہمیں کھلے چاہیے تو یہ جا کر دے دیتے ہیں اور 2-4 دن بعد ہفتے میں واپس لے لیتے ہیں, تو یہ قرض دینا ہوگا. جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ مسجد کے چندے سے قرض دینا کیسا, تو مسجد کے چندے سے قرض دینا جائز نہیں ہے, تو چینج کروانے کی بعض صورتیں بھی قرض والی ہو جاتی ہیں, تو اس لیے جو مسجد کے خزانچی ہیں, کمیٹی انتظامیہ ہیں, ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کی رقم نہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں نہ ہی کسی دوسرے کو قرض دے سکتے ہیں, یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں.
ٹھیک ہے, اور اگر دیے ہوئے, اب یہ ظاہر ہے جو پہلے انہوں نے اسے کیے ہوئے فل فور, ان کو کیا کرنا چاہیے؟
اگر دیے ہوئے ہیں تو فل فور, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ان کو دے دیے تو اب یہ انہوں نے غصب کیا ہے, شرعی اعتبار سے غصب ناجائز ہے, تو اب ان کو تاوان تو دینا ہے, ان سے لے کر جو ہے یہ مسجد کو دے دیں, لیکن گناہگار ہو چکے ہیں اور توبہ بھی کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے, اس سے توبہ بھی کریں. یہ لوگ بڑا اس چیز کو وہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پڑے ہوئے پیسے کیا کرنے ہم نے, اور ایسا بندہ ہے وہ سامنے والا کھا نہیں جائے گا, کچھ ایسا نہیں ہوگا, اور ایک تو یہ بھی پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی یہ میرے پاس پڑے ہیں, اس سے زیادہ تحفظ وہاں ہے اور میں نے دے دیے ہیں, اور میرے بھی گھر میں پڑے ہیں, یہ ادھر ادھر پڑے ہیں, تو وہاں سے ہم نے چیک بھی لے لیے ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے کے بھی دے دیے.
گزارش یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر کا کوئی عورت سونا اٹھا کر نہیں دیتی, اور اپنے پاس بھی پڑے ہوئے پیسے کوئی کسی دوسرے کو ایسے اٹھا کر نہیں دیتا ہے, کتنا ہی تحفظ والا مقام کیوں نہ ہو. تو جب ہم بالخصوص سونے کی مثال اس لیے دی کہ پیسے تو بعض اوقات بندہ دے ہی دیتا ہے, لیکن سونا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو دے دیں وہ استعمال کرے گا, تحفظ وہاں زیادہ ہے, تو کوئی بھی, بلکہ یہ بولا جائے گا کہ یہ کوئی قرض دینے والی چیز ہے.
صحیح,
تو اس لیے یعنی احکام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چیز میری ملکیت ہے یا کسی اور کی ملکیت ہے, تو جب چیز میری ملکیت ہی میں نہیں ہے تو اس کے اوپر ملکیت والا تصرف بھی جائز نہیں ہے. جب چیز دوسرے کی ہے تو جتنی مجھے دوسرے کی طرف سے اجازت ہے تو اتنا تصرف میں کر سکتا ہوں, اور جتنی اجازت نہیں ہے وہ تصرف میرے لیے ناجائز ہوگا. تو مسجد کی انتظامیہ ہونے کے ناطے جو مسجد کی رقم ہوتی ہے وہ متولی کے پاس بطور امانت ہی ہوتی ہے, تو امانت والی رقم میں تصرف نہیں کرتے ہیں ایسا, تو اس لیے جائز نہیں ہے. اپنی ملکیت والی رقم ہے تو آپ جس کو چاہیں دے دیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ملکیت ہے ہی نہیں، تو اس میں ملکیت والے تصرف بھی جائز نہیں ہوں.
نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ کوئی اسلامی بہن آن لائن ٹیوشن پڑھاتی ہیں اور ڈیڑھ گھنٹہ اس کی ٹائمنگ ہے، دورانیہ ہے، تو اس دوران نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، تو یہ نماز پڑھیں. اور یہ آن لائن والوں میں مسئلے بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی اور کنٹری میں پڑھنے والا ہے سامنے، جو جس کو بھی وہ پڑھا رہی ہیں وہ بچیاں دوسرے ملک میں ہوتی ہیں، تو ان میں ٹائم کا بھی کافی فرق ہوتا ہے، تو وہاں نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو یہاں ہو چکا ہے، تو کیا کریں؟
اس میں دو باتیں ہیں سوال میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نماز کا کل وقت ہی اتنا ہے کہ جو ڈیڑھ گھنٹہ ہے یا اس سے کم ہے،
اسی ٹائمنگ میں آ رہا ہے،
اسی ٹائمنگ ہی میں آ رہا ہے، اور سارا اب انہی کو پڑھاتے رہیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو یہ تو جائز نہیں ہے. نماز وقت میں ادا کرنی ہے بغیر کسی مکروہ وقت کو لائے، تو نماز کو وقت میں ادا کرنا ہے. ایسی نوکری ہی کرنا جائز نہیں ہے کہ جس نوکری کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے، یا جو ہے وہ نماز میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز کا وقت اس کو سمجھتے ہیں کہ جب جماعت وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے
یا اذان ہوئی،
اذان ہوئی تو کہا کہ نماز کا وقت، لیکن نماز کے وقت میں وسعت ہوتی ہے،
ٹھیک،
یعنی زیادہ وقت ہوتا ہے. جیسے اب ظہر کا وقت ہے، وہ بالفرض جو ہے وہ 12:30 سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ 4-5-6 تک یہاں کراچی میں جو ہے وقت رہتا ہے. اب اگر کوئی 1:30 بجے پڑھا رہا ہے اور اس نے 1.5 گھنٹہ جو ہے پڑھانا ہے، تو اس صورت میں پڑھانے کے بعد بھی وقت باقی ہے، تو اب اگر وہ اس وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو یہ قضا نہیں بلکہ ادا ہی قرار پائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے وقت میں وسعت ہے، اور فارغ ہونے کے بعد بھی وقت مل جائے گا، مکروہ وقت نہیں ہوگا، صحیح وقت مل جائے گا، تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کے بعد وقت نہیں ملے گا یا مکروہ وقت داخل ہو جائے گا، تو پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اپنا دوسرا کام کیا جائے.
ٹھیک ہے. ان کو بتا بھی دیتے ہیں تو اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا
دیکھیں، جو عام طور پر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ دینی ہی پڑھانے سے تعلق ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، دینی کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کہ سب سے مقدم چیز جو ہے وہ فرض ہے. اب وہ فرض کو اس کو مقدم رکھنا چاہیے، اور بات طے کرتے وقت ہی یہ کہہ دینا چاہیے کہ جو نمازوں کے اوقات آئیں گے تو اس میں ہم نماز ادا کریں گے، تو اس لیے یہ اتنا وقت ہم نہیں دے سکیں گے. اس وقت کو بعد میں ایڈجسٹ کر لیں، جتنے وقت نماز میں صرف ہوا ہے وہ وقت بعد میں دے دیں.
اور یہاں انہوں نے اپنا پوچھا، تو میں کہوں گا کہ ان کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر وہاں بھی نماز کے وقت ایسے ہیں تو جن کو پڑھا رہے ہیں ان کو پوچھنا بھی چاہیے.
بالکل تربیت کرنی چاہیے.
کیا خیال ہے؟
بالکل تربیت کرنی چاہیے، یعنی کہ یہ دینی استاذ ہے، تو دینی استاذ کو تو فرائض کو تو مقدم رکھنا چاہیے.
بالکل.
تو پہلے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ہاں نماز کا وقت تو نہیں ہوتا،
نماز کا وقت،
اور اپنا بھی بتانا چاہیے کہ اس وقت میں اتنا وقت جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے صرف ہوگا، لہٰذا اس کو بعد میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا.
ٹھیک ہے. چادر میں نے منگوائی تھی، میں نے کہا آپ کو پیش کر دیتا ہوں، تو یہ آپ نے مسئلہ تو بیان کیا ہے چادر کا،
آپ خود ہی
جی
آپ خود ہی فرما لیجیے.
میں مدنی چینل کے ناظرین، سردیوں میں عام طور پہ جب چادر مسجدوں میں بھی لوگ پہن کے آتے ہیں، تو اس میں اب یہ چادر پتہ نہیں یہ اتنی ہیوی کہ نہیں اس طرح، تو یہ والا جو مکروہ تحریمی ہم لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہ یہ والے اسٹائل ہیں، یعنی ادھر ہو یہ سیدھا. سجاد صاحب آپ بھی ملاحظہ فرمائیے گا، یہ دونوں اس کے جو چادر کے دونوں پلو کہہ لیں، اس کو دونوں کونے یہ بالکل ایسے ہی چھوٹے ہوئے رہیں یہ. اور عام اسٹائل بھی ہماری دعوتوں میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل بلکہ بڑے شہروں میں تو سردی کو بھی ظاہر فیشن مانا جاتا ہے، اور اس میں چادریں بھی ایسی فیشن والی آتی ہیں، وہ سردی کیا روکتی ہیں، بس وہ ایک ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یوں چادر لٹکانی ہو. تو یہ والا جو انداز ہے اسی طرح
کنارے لٹک رہے ہیں،
یہ دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی والا ہے. اس کا ایک پیچھے ہو اور ایک آگے ہو، یہ بھی ایک اسٹائل ہے پہننے کا کہ بس یوں ہی ڈال لیا، تو یہ بھی اسی میں آئے گا مکروہ تحریمی والا.
نماز میں
اس طرح جو نے اس کو پہننا، اور یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، کیونکہ عام پہنتے لوگ تو پھر وہ اسی طرح نماز بھی اگر شروع کر لیں تو یہ پھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ نماز میں اگر آتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی لٹک نہ رہا ہو، یہ اس طرح ہو یا اور آگے نکال لیں تو یہ آسانی۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو حدیث میں جس کو بھی فرمایا گیا ہے کہ امام میں ان کے چادروں کے نیچے ہوں، یعنی چادر ان کے اماموں کے، یہ امامہ ہے اوپر یہ چادر ہے، اور اب آپ چادر جو بھی ہیں اس کو پہنے اور اس کے ساتھ وہ آگے ہو۔ اب یہاں سے کوشش کر کے اگر اس کو کسی طرح یہ کر لیں گے، یہ چادر جتنی کہ ہے اس کا احاطہ ہے اس کے مطابق ہے، لیکن آپ اگر اس طرح اچھی طرح لپیٹ لیں گے اور سر یہ بھی آپ کے اوپر آ گئی اور آگے والا بھی اور ادھر بھی آپ نے اس کو رکھ لیا کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے تھوڑا نماز آپ پڑھ لیں گے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو نماز میں ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ بعض کا پھر بار بار اترتی رہتی، پھر لوگ اس کو
عمل کثیر بھی ہو جاتا ہے،
عمل کثیر بھی ہو جاتا ہوگا بعض کا، تو اس میں کر کے اور رکوع میں بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اور
اس لیے میں نے کہا تھا کہ
اتار کے رکھ دے،
پہننا نہیں آتا وہ اتار کے رکھ دے تاکہ نہ اس کی نماز فاسد ہو نہ مکروہ تحریم۔
ہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ آپ نے کبھی پہنی امامت کرتے ہوئے؟ ویسے
جی پہنی ہے،
اچھا،
لیکن پھر ظاہر ہے کہ
آزمائش ہوتی ہے،
ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جلدی میں بندہ پہن لیتا ہے،
جی جی
آزمائش تو ہوتی ہے،
آزمائش ہوتی ہے، یہ ہونا تو
سارا توجہ ہی چادر کی طرف رہتی ہے نا، بار بار گر رہی،
کیا کریں،
چادر کی طرف توجہ جاتی ہے بار بار، پھر وہ جو نماز کا خشوع خضوع ہے جو مطلوب ہے وہ باقی نہیں رہتا۔
اور ویسے بھی امام ہیں جب تراوی بھی پڑھاتے ہیں تو ان کو ایک اپنی اس کی گرمائش لگے، سب لوگوں کو سردی ہے تو، لیکن وہ خود ان کی کیفیت ایسی ہوتی، تو میں آپ کے فارمولے پہ عمل کرتا ہوں کہ چادر پہن کے بھی آؤں تو اس کو مسلح پہ سائڈ پہ کر دیا، یا اتنی اگر لپیٹ لیے کہ اہتمام سے کہ پوری نماز میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھی بات ہے، آپ اس طریقے سے بھی آپ نماز ادا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام شریعت دین کے مسائل یہ سیکھتے رہنا چاہیے، اس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے، اعمال کی درستگی بھی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی جو عقائد سے متعلق ہوتی ہیں، فرائض سے متعلق ہوتی ہیں، کہ جس میں آدمی اگر کوتاہی برتا ہے تو وہ پھر ایک برسوں سلسلہ کوتاہی والا بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عقائد کے اندر ضعف اور کمزوری آ جائے تو یہ اور ایمان کے لیے کتنی ایک خطرے والی بات ہے۔ تو لہذا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔
جانے مسائل دو علماء